الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات کا دوسرا پارٹ شروع کریں گے جس میں ان کا فہم قرآن کے تعلق سے، ان کی فراست، قرآن کی آیات کی تشریح جو ان کے ذریعے سے منقول ہے، اور ان کے فیصلے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ذہانت دی تھی اس کو انہوں نے قرآن کے لیے کس طرح سے استعمال کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ اکثر ہم علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اور یہ اس طرح سے باتیں پڑھتے رہتے ہیں، اور چونکہ کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں منسوب کر دیں، جیسے کہ ایک جملہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے کہ علی جو ہے وہ باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے. تو ایکچولی یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے. ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ان کے تعلق سے جو آتھینٹک احادیث ہیں اور ان کے جو آتھینٹک اقوال ہیں الحمدللہ وہی اتنے بہترین اور کافی ہیں ہمارے لیے کہ کوئی دوسری باتوں کو اس میں ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چونکہ ایک گروہ نے علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کسی نے اللہ کے برابر درجہ دے دیا، کسی نے اللہ کے رسول کے برابر درجہ دے دیا، لہٰذا ان کے ذریعے سے یا ان کے تعلق سے بہت ساری جھوٹی سچی باتیں منسوب کر دیں. ایک بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ اعتدال پر مبنی ہو. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ دنیا کے چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معیت کے لیے چنا، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لیکن وہ انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوست والے انسان تھے اور ہمارے ہی جیسا دل رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو قربانیاں دیں اس لیے ان کا ذکر قرآن میں کیا گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ پہلے سے آپ کو یہ بات بتائی جاتی رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اگر انہوں نے ان کے آپس میں تعلقات کبھی کچھ کشیدہ ہوئے بھی، لیکن انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائی تھی تو وہ فوراً آپس میں ایک دوسرے سے مل بھی گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو درگزر بھی کر دیا اور ہمیشہ انہوں نے ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہی. بھلے ہی وہ لوگ بعض اوقات میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے، لیکن بعد میں پلٹ گئے اور اپنے اس کیے پر شرمندہ بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کبھی زبان تان دراز نہیں کی. آپ کو کسی صحابی کا کسی صحابی کے خلاف کوئی جملہ نہیں ملے گا، الحمدللہ. یہ دیکھیں کہ یہی دراصل یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ کتنی اعلیٰ شخصیت کے، اعلیٰ کردار کے مالک تھے ماشاء اللہ. تو پھر ہمیں کہنے کی کیا ضرورت؟ جب ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے تو ہم کیوں کہہ کر برے بنے؟ تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہی دراصل بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں، لہٰذا اس لیے بار بار آپ کو اس طرف دھیان دلایا جاتا رہا ہے کہ ہمیں ماڈریٹ رہنا ہے، اعتدال کی رائے اختیار کرنی ہے. اور ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام برابر درجہ رکھتے ہیں. ہاں، جو اشرع مبشر ہیں ان کا درجہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو پتہ چلا کہ ان کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. باقی تمام صحابہ کرام بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل تھے اور وہ بھی امید ہے کہ وہ بھی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہوں گے. جیسے دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو ساتھ رکھا اللہ کے رسول کے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی آخرت میں بھی ان کو ساتھ رکھے گا. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آتھینٹک روایت مشہور ہیں کہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ شرعی طور پر رضاعت 2 سال ہیں، ان 2 برسوں میں اگر دودھ پیا ہے تو وہ حرمت کا باعث ہے، اور جو دودھ 2 سال کے بعد پیا جائے وہ حرمت نکاح کا باعث نہیں ہے. یعنی اس سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے، قرآنی آیت سے وہ استدلال کرتے تھے، یعنی یہ مسئلہ اخذ کرتے تھے کہ جس نے 2 سال کے اندر دودھ پیا تو وہی رضائی بھائی ہوگا، یا رضاعت کی وجہ سے اس کا رشتہ اس سے سیم اسی طرح ہو جائے گا جیسے محرم رشتے ہیں. لیکن اگر کسی نے 2 سال کی عمر کے بعد دودھ پیا تو اسے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ بات، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، جیسے کہ اتنے عجیب عجیب لوگ سوال کرتے ہیں اور لوگ اس کے جواب بھی بہت ہی عجیب دیتے ہیں کہ ہسبینڈ اگر اس طرح سے ہسبینڈ غلطی سے دودھ پی لے وائف کا تو وہ اب اس پر حرام ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ 2 سال کے اندر جس نے دودھ پیا وہی اس حرمت میں آئے گا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک خاتون اور اس کے ہسبینڈ آئے مسئلہ لے کر. ہسبینڈ نے انکار کر دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ 6 مہینے میں ہی بچہ پیدا ہو گیا تھا. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کیا کریں، یعنی کس کی طرف سے فیصلہ کریں، یعنی شادی نکاح ہونے کے 6 مہینے کے بعد، ایگزیکٹ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. تو علی رضی اللہ عنہ نے جو اس سے مسئلہ اخذ کیا قرآن کی آیات سے، الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ان کی دور اندیشی، ان کی فراست، ان کی قرآن فہمی کو آپ نظر میں رکھیں کہ انہوں نے قرآن کی آیت سے دلیل لی اور یہ دونوں آیتوں کو جمع کیا. ایک تو آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اور دوسری جو ہم کو آیات ملتی ہے سورہ احقاف کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کہ 6 ماہ کے حمل اور 24 ماہ یعنی 2 سال ہونے پر دودھ چھڑائی. تو انہوں نے رضاعت کی مدت کو جو 2 سال ہے، مدت رضاعت و حمل کی مجموعی مدت یعنی 30 ماہ سے منہا کر دیا، اس طرح 6 ماہ باقی رہ گئے. تو انہوں نے دونوں آیتوں کے ظاہری الفاظ یکجا کر کے دونوں آیتوں پر مبنی حکم جاری فرما دیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بہترین فیصلہ تھا نا، کہ اب وہ مسئلہ حل ہو گیا جس میں جو باپ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، 6 مہینے میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے دلیل لی کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں ٹوٹل 30 مہینے لگ گئے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل 2 سال دودھ پلائیں. تو 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے. اب آپ 30 مہینے میں سے 24 مہینے مائنس کر دیں تو کتنے بچتے ہیں آپ بتائیں؟ 6 بچتے ہیں نا. تو 6 مہینے میں حمل ہو سکتا ہے، مطلب یعنی 6 مہینے میں بچہ بن جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ 5-6 مہینے میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ بن جاتے ہیں. تو بہرحال 6 مہینے کے بچے بھی بعض اوقات بچ جاتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے اس آیت سے دلیل نکالی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے دلیل لی تھی کہ ہدیم بالغل کے ابا، قربانی جو ہے کعبہ پہنچائی جائے گی جو نذرانہ ہے. تو ایک شخص ان سے بحث کر رہا تھا کہ اس سے کچھ غلطی ہو گئی تھی یا پتہ نہیں اس سے کچھ شکار ہو گیا کسی جانور کا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے قربانی کہاں دینی پڑے گی. تو انہوں نے جو ہے قرآن کی آیات سے ہی استدلال کر کے بتایا، اور ایک نہیں کہا جاتا کہ 8-10 آیتوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ ایک تو قربانی مویشی جانوروں کی ہوگی، کیونکہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کسی کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے. تو انہوں نے قرآن آیتوں سے دلیل دی. اس سے خود پوچھا اس شخص سے کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہر جگہ قربانی کے لیے جانوروں کے جو لفظ آیا ہے، بہیمۃ الانعام ہے، پھر بہیمۃ الانعام دوسری جگہ بھی ملتا ہے، پھر ومن الانعام حمولۃ وفرشن، مویشیوں میں سے ایسے جانور. تو مویشی یعنی جو 4 پاؤں والے جانور ہیں ان کو کہتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مویشیوں ہی میں سے یہ 8 قسم کے نر اور مادہ ہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، شکار ہو جائے، تو فجزاؤں مثل ما قتل من النعام یحکم به ذو عدل منکم ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے جو جانور اس نے مارا ہو، تو اسی کے ہم پل ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ جو قربانی ہے وہ کعبہ تک پہنچائی جائے گی. تو بہرحال اس نے ایک ہرن مار دیا تھا، لہٰذا پھر نذرانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا. تو انہوں نے قرآن کی آیت ہی سے دلیل دی، اور ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں. پھر ناسخ و منسوخ کے بارے میں ان کا یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے. نسخ سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں آنے والے حکم کے بعد پہلا والا حکم منسوخ ہو جائے. زرکشی کہتے ہیں کہ ائمہ کا کہنا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ناسخ و منسوخ کے علم کی معرفت کے بغیر اللہ کی کتاب کی تفسیر کرے، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ قرآن کے علم میں دسترس حاصل نہیں کر لیتا، وہ قرآن کی آیت پر عبور نہیں حاصل کر لیتا، وہ قرآن کی آیات سے آیت کے بارے میں یہ جان نہیں لیتا کہ کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے تب تک کہ وہ نہ تفسیر کرے نہ کوئی خطبہ دے. تو یہی بات علی رضی اللہ عنہ دراصل تاکیداً بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کچھ تقریر کر رہا ہے یا قصہ بیان کر رہا ہے, تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا اور پوچھا کہ کیا تم ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا, آپ نے کہا, یعنی علی رضی اللہ عنہ کہا کہ تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی باعث ہلاکت بنے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مدرس قرآن ہیں, جو لوگ بھی ہمارے یہاں دین کا کام کر رہے ہیں اور کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ درس لینے سے پہلے ہمیں قرآن میں خود تھوڑی سی دسترس رکھنی پڑے گی. ہم کو قرآن کے کم از کم جو بیسک چیزیں وہ معلوم ہونی چاہیے کہ صرف لغت کے معنی نہیں لیے جا سکتے, صرف ڈکشنری سے میننگ نہیں کیے جا سکتے. اس وقت کے جو اس زمانے میں وہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا تھا وہ معنی ہم کو لینے ہوں گے. دوسرا, قرآن میں جو ناسخ و منسوخ ہیں, جو آیات منسوخ ہو گئی ہیں, اس کا علم بھی ہو لوگوں کو, تب ہی وہ قرآن کے بارے میں یا قرآن کے اوپر کچھ کہہ سکتا ہے, یعنی درس و تدریس لے سکتا ہے. پھر طلاق کے بارے میں بھی انہوں نے, ان کا بہت بہترین ہم کو فتویٰ ملتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں. انہوں نے حافظ علی الصلواتی والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو خصوصاً صلاۃ وسطی کی, اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر لی, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں احزاب کی دن اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس میں اس سے انہوں نے استدلال کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی یعنی صلاۃ عصر سے غافل کر دیا, اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی. تو اس بنا پر علی رضی اللہ عنہ نے صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز دی ہے. پھر حج اکبر کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا کہ حج اکبر کیا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حج اکبر کیا ہے, یہ حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوم النہر, یعنی قربانی کا دن. اب جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن حج آتا ہے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے, تو وہ سن لیجئے, اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ حج اکبر کا مطلب قربانی کا دن, یعنی وہ حج کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہوتا ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے. پھر جو قرآن کا جو اسباب نزول تھا کہ قرآن کی آیات کب نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, کیا سچویشنز تھیں اور کیا حالات تھے, کیسے صحابہ نے سوال کیا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کتاب اللہ کے بارے میں تم جو چاہو پوچھ لو, کیونکہ کوئی اللہ کی قسم کوئی بھی آیت ہو میں جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو. اور ایک اور روایت میں کہ وہ کہتے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو بعض آیتوں کی ہم کو تفسیر ملتی ہے کہ جیسے وہ زاریات ذروا, اس سے بھی مراد انہوں نے ہوا ہی بتائی تھی, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی. پھر انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا کہ فلا اقسم بالخنس, بس میں قسم نہیں کھاتا پلٹنے والے تاروں کی. تو کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو رات کو چھپ جاتے ہیں اور دن کو چلتے رہتے ہیں تو نظر نہیں آتے. یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے. پھر ان کی اللہ کے رسول کی حدیث سے جو وابستگی تھی اور جو درک وہ رکھتے تھے, جو اس کو سمجھتے تھے, ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہی کے ساتھ بسر کی اپنی زندگی, یعنی وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے سائے کی طرح. یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ بچپن سے ان کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی, تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جتنی نیک لوگوں کی صحبت ہوگی انسان کے اندر, اتنا ہی اس کے اندر وہ صلاحیتیں آتی چلی جاتی ہیں جو وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے تو استاد, مربی اور سب کچھ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے بہت قریب سے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا, گھریلو زندگی بھی دیکھی تھی اور نبوی زندگی بھی دیکھی. اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بہت مشہور ہیں تمام خلفائے راشدین کے دور میں, یعنی ابو بکر صدیق ہو یا عمر ہو, عثمان رضی اللہ عنہ, تینوں کے دور خلافت میں علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا جاتا, ان کے مشورے کو مانا جاتا اور ان کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی. جو رائے علی رضی اللہ عنہ دے دیتے تھے تمام لوگ اس رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم جو فیصلے ہوئے یا جو قضا کا معاملہ تھا عدالت کا, وہ علی رضی اللہ عنہ ہی کے ذمے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا, جو اللہ کے رسول کی بابرکت زندگی تھی، جو آپ کی تعلیمات تھیں، جو آپ کی تربیت تھی، جو آپ کا کردار اور اخلاق تھا، اس سے علی رضی اللہ عنہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور جب جب انہیں موقع ملا علی رضی اللہ عنہ کو، وہ یہ باتیں لوگوں سے بیان کرتے رہے. اور اسی بات کا اثر تھا کہ ان کی روح نے قرآن کے بہت گہرے اثرات اپنے اوپر لیے تھے، اور قرآن کریم کا ان کے دل پر اتنا گہرا اثر تھا کہ اگر ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے قرآن کے زیر سایہ ہی تعلیم و تربیت حاصل کی. سمجھیں، اس میں غلط نہ ہوگا، کیونکہ بچپن سے وہ قرآن کو نازل ہوتے دیکھ رہے تھے، آپ اسی گھر میں موجود تھے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے قرآن کریم کو حفظ کرنے والوں میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کہ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، پھر اس کے فہم اور معنی پر غور کیا، غور و فکر کیا، تدبر کا خاص اہتمام کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جتنی گرامر ہے، جو صرف اور نحو ہے، یہ شروعات اس کی علی رضی اللہ عنہ ہی نے کی. اسی لیے ان کے جو شاگرد ہیں، وہ شاگردوں نے ہی قرآن پر نقطے اور اعراب لگوائے، اور اس کی گرامر کو، یعنی کہاں کیسے کرنا ہے اور کیا اس کے معنی مراد دیے جائیں گے، ان کے جو دونوں شاگرد تھے جو ان کے زیر تربیت پروان چڑھے تھے، انہوں نے یہ کام کو آگے بڑھایا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اور ساتھ میں قرآن سے بھی وابستگی پیدا کر لی، اور ہر نازل ہونے والی آیت کے بارے میں اس لیے وہ بخوبی علم رکھتے تھے، اور تمام صورتیں جیسی اللہ کے رسول پر نازل ہوتی تھیں وہ یاد کر لیتے تھے. ان کے اندر خیر و بھلائی اتنی اندر تک سرایت کر گئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا جو سب سے بہترین سرمایہ تھا وہ تھا ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا دنیا سے بے رغبتی. جب آپ خلیفہ بنے تو ہم سب جانتے ہیں کہ حالات بہت ہی ناگفتگو تھے، یعنی بہت سچویشن خراب تھی، فتنوں کا دور تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، ایسے خطرناک حالت میں بھی پھر بھی انہوں نے بہت ہی بہترین کام کیے ماشاءاللہ. حالانکہ بہت ہی ایسے لوگ آ گئے تھے جن کی وجہ سے بالکل امن و امان کا ہونا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان کی دور رس نگاہ، ان کی فراست کی بنا پر الحمدللہ انہوں نے خلافت کے کاموں کو پھر بھی بہت بہت بہتر طریقے سے سنبھالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بہت آگے آگے اور پیش پیش رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہمیشہ وہ اس بات کو یاد رکھتے تھے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی. دراصل وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، اور اپنے رسول کی اطاعت کے حکم کو اپنی اطاعت کے حکم کے تحت درج کیا ہے. تو اس میں دراصل بندوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بے معنی ہے. جو حدیثیں وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ، جس کو وہ اپنے گلے سے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اس میں ایک حدیث یہ بھی تھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا. ایک اور جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سنت سے روگردانی یا ہیلے بہانے کر کے سنت کو چھوڑ دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. وہ خود سنت پر عمل کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ اچھا، کیا ضروری ہے کہ یہ کام سنت کے مطابق کیا جائے؟ تو کہنے لگے کہ میں کسی کے کہنے پر سنت نبوی کو نہیں چھوڑ سکتا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں عمل کرتا ہوں، سنت کو مضبوطی سے تھامنے، اس کے التزام اور اس کی دعوت کا یہی بہترین نمونہ ہے. یعنی دوسروں کو بھی وہ یہی دعوت دیتے تھے کہ سنت پر پابندی سے عمل کرو. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور نبی کریم ان کے پاس آئے. اس وقت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر میری اجل آ گئی ہے تو مجھے راحت سے ہمکنار فرما، اور اگر میری اجل میں کچھ دیر ہے تو مجھے سربلند کر دے، اور اگر یہ بیماری آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق دے. اللہ کے رسول نے ان سے کہا، تم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اپنے وہی الفاظ دہرائے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تھے. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت سے نواز دے. پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں میں اسی وقت کھڑا ہو گیا، اور جس تکلیف میں مبتلا تھا وہ اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور تحقیق سے احمد شاکر کی تحقیق سے یہ حدیث صحیح ثابت ہے. پھر مہر نبوت کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے، بہت یقین سے کہا کرتے تھے، اور دلائل سے بات بیان کرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، یعنی اللہ کے رسول کے، اور یہ علامت اہل کتاب پہلے سے جانتے تھے. اور یہ جو مہر نبوت تھی دراصل آپ کے بائیں کندھے کے پاس سرخ رنگ کی ابری ہوئی چیز تھی، چھوٹا کر کے دیکھا جائے تو کبوتری کے انڈے کے برابر تھی اور بڑا کر کے دیکھا جائے تو ہاتھ کی مٹھی کے برابر تھی۔ علی رضی اللہ عنہ دلائل نبوت کے سلسلے میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں مکہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، ہم مکہ کے ارد گرد کی طرف نکلے، جو پہاڑ اور درخت بھی آپ کے سامنے آیا وہ کہہ رہا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب المناقب حدیث، اور مستدرک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ پھر وہ دوسروں کو بھی ہمیشہ سیرت نبوی پر چلنے کی ترغیب دیتے تھے، وہ اپنے خطبے میں کہا کرتے دین پر قائم رہو، اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرو، ان کی سنت کی اتباع کرو، قرآن حکیم میں جہاں مشکل پیش آئے یا تمہیں کچھ شبہ ہو اس سے اعراض کرو، قرآن جسے معروف کہے اسے لازم پکڑو، جسے منکر قرار دے اسے مسترد کر دو، ریجیکٹ کر دو۔ ان کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں خوارج کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ خوارج ایک جماعت تھی جو کہ اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہیں گے اور یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے، تو ان کو بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ دلائل کے ساتھ ان سے بات چیت کی اور ان کو دلائل دیے، لیکن بہرحال ان کو قائل ہونا نہیں تھا، وہ قائل نہیں ہوئے۔ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی بار بار لوگوں کو خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نام سے کوئی ایسی بات منسوب نہ کرو جو جھوٹ ہو یا جس کے بارے میں تمہیں بعد میں جواب دینا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں سب سے آگے رہتے تھے، کیونکہ وہ یہ آیت سے دلیل لیتے تھے کہ فرشتوں اور زمین پر کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، فرشتے بھی اللہ کے رسول پر درود اور سلامتی بھیجتے ہیں، لہٰذا انسان بھی جب درود اور سلامتی بھیجتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ سمجھے مل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد محبت تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے کہا کہ جھگڑا اسی بات کا تو ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، لہٰذا یہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ مٹا دیا جائے اور اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو علی رضی اللہ عنہ یہ لکھ رہے تھے معاہدہ۔ جب یہ بات آئی تو علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مٹا دو، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا نام یا رسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ وہ آپ دیکھیں کہ کتنی ان کو محبت ہے اور لفظ رسول اللہ سے کتنی محبت ہے کہ وہ اسے مٹانا بھی نہیں چاہتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر جب ان سے پوچھا کہاں ہے اور مٹا دیا۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں یعنی علی رضی اللہ عنہ جو پڑھنے لکھنے میں لوگ سب سے پیچھے تھے، اس زمانے میں بھی علی رضی اللہ عنہ کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا ماشاءاللہ۔ پھر جو آپ کا حلیہ مبارک ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے جو سب سے اوتھینٹک ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ہی باریک پہلو کو بیان کیا کرتے تھے اکثر، جو کسی اور کو نہیں معلوم ہوتے تھے، اور آپ کا کردار بیان کرنے میں بھی علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ ہی پستہ قد تھے، آپ کی دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے، چہرہ مبارک کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں، جب آپ چلتے تھے تو مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلتے تھے گویا آپ نشے کی طرف نیچے اتر رہے ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال اور کمال نہ ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ سبحان اللہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اور محمد بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نہ بڑا تھا نہ چھوٹا، اعتدال کے ساتھ تھا، آنکھوں کے خانے لمبے تھے، پتلیاں سیاہ تھیں اور سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ پھر آپ کے اخلاق کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں جو آپ ان سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ کے میدان میں گھمسان کا رن پڑتا تو اکثر صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بازو یا ارد گرد آ جایا کرتے تھے تاکہ آپ سے ہمت لیں اور آپ کی پناہ میں آئیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، یتیم کے لیے شفیق باپ کی مانند اور بیوہ کے لیے کریمانہ مدد فرمانے والے تھے، آپ بہادر ترین شخصیت تھے، نہایت سخی تھے، چہرہ مبارک روشن تھا، آبا زیب تن فرماتے تھے، کھانا جو کی روٹی اور دودھ تھا، تکیہ چمڑے کا تھا، کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، آپ کی چارپائی کیکر کے درخت کی تھی، آپ کے دو امامے تھے، ایک کو صحاب اور دوسرے کو عقاب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار تھی، آپ کا جھنڈا سفید اور چمکدار تھا، آپ کی اونٹنی ادبا تھی، خچر دلدل تھا، گدھا یافور تھا، گھوڑا مرتجس تھا اور برکہ نام کی ایک بکری تھی، ایک باریک کھوٹی اور ایک جھنڈا تھا، اسے الحمد کے نام سے موسم کیا گیا۔ اونٹ کو باندھ کر رکھتے تھے اور اسے چارہ ڈالتے تھے، کپڑے کو پیون لگا لیتے تھے اور جوتا بھی خود گانٹ لیتے تھے۔ الریاد الندرا فی مناقب الاشرا، اس میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ جو سواری کی دعا ہے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر کس طرح سوار ہوتے اور پھر کون سی دعا پڑھتے تھے۔ پھر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پینے کے بارے میں بھی علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، عطا بن صاحب سے روایت ہے، وہ زازان سے نقل کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لوگوں نے انہیں تعجب سے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر میں کھڑے ہو کر پیتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے، اور اگر میں بیٹھ کر پیتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیتے بھی دیکھا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث 1128 ہے، اس کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پر کچھ لوگوں نے اس میں اتنی شدت پسندی اختیار کر لی کہ بس صرف بیٹھ کر پانی پینا ہے، تو بیٹھ کر پینا افضل ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر کبھی کبھی مجبوری میں کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر پانی پی کے دکھایا۔ پھر وضو کی تعلیم بھی وہ دیا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح سے وضو کرتے دیکھا ہے، وہ پھر وضو کر کے بتاتے تھے، اور سیم یہ وہی والی حدیث ہے جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہم نے پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، سونے کی انگوٹھی یا ریشم کا لباس، اور ہم سب جانتے کہ یہ تو منع ہے مردوں کے لیے۔ تو ایک موقع پر وہ کہتے کہ مجھے ریشم کی دھاری دار چادر اللہ کے رسول نے دی، میں یہ چادر جب اوڑھ کر آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی میں نے یہ تمہیں نہیں دی تھی کہ تم خود اوڑھو، میں نے تو یہ تمہارے گھر والوں کے لیے دی تھی۔ تو پھر وہ کہتے کہ میں واپس گئی اور وہ چادر اپنے گھر میں فاطمہ کے پاس لے آیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ اے ابن ابی طالب، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے اسے اوڑھنے سے منع فرمایا ہے، اب ایک حصہ تم اوڑھ لو اور دوسرا کسی خاتون کو دے دو۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ بڑا عادل و منصف ہے، اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جس نے دنیا میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی اور اسے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ معافی کے بعد اسے اس گناہ کی پھر سزا دے۔ اس کی بھی سند حسن ہے اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر یہ جو دعا ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے اسپیشل علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ جب کبھی کوئی تمہیں مشکل یا مصیبت لاحق ہو تو یہ دعا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ حلم والا کریم ہے، اللہ پاک ہے اور عرش عظیم کا مالک اللہ بابرکت ذات ہے، اور ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ پھر اکثر لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بات اڑا دی تھی، یہ پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کچھ خفیہ تعلیمات بھی دی تھی، یا کچھ خفیہ علم ہے جو اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو سکھائے، یا کچھ خفیہ باتیں تھیں جو لکھی ہوئی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ تو اسی کی تردید کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ کیا حقیقت ہے، علی رضی اللہ عنہ اکثر اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے۔ ابو طفیل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر آپ سے کی ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے لوگوں سے چھپا کر مجھ سے کوئی بات نہیں کی، البتہ میں نے ایک موقع پر ان کا یہ ارشاد سنا، وہ کہہ رہے تھے، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے بدعتی کو پناہ دی، اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے والدین کو لعنتان کرتا ہے، اور اللہ اسے بھی لعنت کرے جو زمین کے نشانات یعنی حد بندیاں تبدیل کر دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ بھی اس کی سند قوی ہے۔ تو بہرحال اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم نہیں تھا، کیونکہ لوگوں نے یہ بات بہت مشہور کر دی ہے ایک گروپ نے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا علم اللہ کے رسول دے کر گئے تھے، چھپا ہوا یا لکھا ہوا علم، اور انہوں نے وہ لوگوں کو نہیں بتایا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں تمام صحابہ کرام سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے تھے۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا، صحابہ میں سے جو آج موجود ہیں، علی ان میں سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 586 احادیث روایت کی ہیں۔ 586 احادیث، اور ان کی روایت کردہ احادیث کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو چونکہ قاضی کا درجہ دیا گیا تھا, قاضی تھے وہ مدینہ کے, پھر بہت سارے معاملات میں وہ انوالو تھے, تو اس لیے ان کو بہت ساری احادیث روایت کرنے کا موقع نہیں ملا. قضا کا معاملہ ان کی طرف تھا, حکومت اور جنگوں کے معاملات میں وہ بہت مصروف رہے. پھر مشغولیت کے باعث وہ فتوے دینے اور درس و تدریس کے حلقے قائم کرنے میں مشغول ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے ان کو فراغت نہیں ملتی تھی, لہٰذا وہ اللہ کے رسول کی احادیث کو زیادہ بیان نہیں کر سکے. ان کی طرف بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جس کی وجہ سے بدعت اور پھر جھوٹی باتیں ہونے کی وجہ سے نئی نئی لوگوں نے اختراعات پیدا کر دی. لہذا بہت سارے علماء نے جب احادیث لی تو بہت ہی زیادہ احتیاط کا دامن پکڑے رکھا, اور علی رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ احادیث نہیں بیان کی کیونکہ لوگوں نے ان کی طرف سے بہت ساری جھوٹی باتیں منسوب کر دی تھیں, کیونکہ ان کے دور میں فتنوں کی بہتات بھی ہو گئی تھی اور بعض لوگوں کی اس طرف توجہ ہو جانے کے نتیجے میں ان کو کم روایت کرنے کا موقع ملا, اور لوگوں کے اندر اعتماد بھی نہیں رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس علم موجود ہے, کاش اس کے لیے صحیح حاملین موجود ہوں. یعنی علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آتے آتے لوگ اس قدر بے پرواہ اور علم سے عاری ہو گئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو علم دوں جو علم کے شیدائی ہی نہیں ہے, جو علم کے اہل ہی نہیں ہے, اس علم کے اہل نہیں ہے. اور دوسرے سے جب وہ احادیث لیا کرتے تھے تو پہلے حلف اٹھاتے تھے تب حدیث لیتے تھے. پھر علی رضی اللہ عنہ منکر اور شاذ قسم کی احادیث روایت نہیں کرتے تھے. ان سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا, لوگوں کے روبرو وہ باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں, اور جو ان کے لیے اجنبی اور منکر ہوں انہیں چھوڑ دو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق, ان کا جتنا سننے کا ایک طرح سے ان کی ایبلٹی ہے, لوگوں کے مینٹل لیول کو سامنے رکھ کر بات کیا کرو. ان کو تم ایسی اوپر کی احادیث سنا دو گے یا عقیدے سے ریلیٹڈ احادیث سناؤ گے تو وہ تو اور مزید بہک جائیں گے. لہٰذا پہلے کیا کرو, انہیں دھیرے دھیرے ایسی باتیں بتاؤ یا ایسی احادیث سناؤ جس کو وہ سمجھ سکتے ہوں. پھر جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود علی رضی اللہ عنہ ہی تھے, یعنی جو آپ نے سب کی موافات کروائی تھی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تھے, اور کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو لہٰذا تم میرے ساتھ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے تمام لشکروں میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, یعنی کوئی لشکر ایسا نہیں تھا, کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں علی رضی اللہ عنہ شامل نہ ہوئے ہوں. ہر دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, اور یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت بہادر تھے. اسی بنا پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر جملے بہت مشہور ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ایک تو سنتے ہیں یا علی مدد نعوذ باللہ, اور کیا ہے ایک اور جو جملہ ہم سنتے ہیں, ایک اور اسی طرح کا ملتا جلتا جملہ ہے. علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسے بہت سارے جملے ہیں کہ یا علی مدد یا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, تو یہ سب غلط ہے. اصل میں اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے. تو ہر جنگ میں شامل رہے, غزوہ بدر میں, غزوہ عشیرہ, غزوہ احد, اور جنگ خیبر میں. جنگ خیبر میں تو اللہ کے رسول نے اسپیشل ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا کہ فاتح خیبر کا ان کو ٹائٹل ملا, کہ خیبر کے فتح, یعنی ایک قلعے کو انہوں نے خود اکیلوں نے فتح کیا تھا علی رضی اللہ عنہ, اس لیے ان کو فاتح خیبر کہا گیا. جو قلعہ دراصل اس کے لوگ ڈیفیٹ نہیں ہو رہے تھے, ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سک رہے تھے مسلمان, بہت مشکل ہو رہی تھی. تو علی رضی اللہ عنہ نے جب وہاں پر حلہ بولا اس وقت انہوں نے فوراً ان لوگوں کو ڈیفیٹ کیا, اور مسلمان اس قلعے کے اندر پھر داخل ہو گئے, تو اس لیے ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ خود ہی معاہدہ لکھ رہے تھے اور انہوں نے نام مٹانا پسند نہیں کیا. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا جو نکاح ہوا, ہم سب جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی, اس سے بڑھ کر آنر اور کیا ہو سکتا ہے الحمدللہ, اور بیٹی بھی کون سی جو کہ بہت ہی آپ کی صحیح بیٹی تھی. پھر ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ داماد رسول تھے, آپ کا اللہ کے رسول سے اتنا قریبی رشتہ تھا, اور اللہ کے رسول کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے کوئی ایسا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا کہ اچھا اللہ کے رسول کی بیٹی میرے عقد میں لہٰذا میں اس سے فائدے اٹھا لوں, نہیں. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ تنگی والی زندگی گزاری, لیکن کبھی دست سوال دراز نہیں کیا, یعنی کبھی مانگا نہیں کسی سے. صرف ایک دفعہ غلام مانگا تھا, تب بھی اللہ کے رسول نے اس وقت بھی واپس لوٹا دیا تھا کہ اصحاب صفہ کا مجھے خیال ہے لہٰذا میں غلام نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے جو اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی کیسے ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی لیے انگلش کا ایک جملہ ہے شاید نا, کہ اپنے بچوں کو زیادہ تر کیا کہو, نو, یعنی اگر تم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہو تو نو شامل کر لو ان کے لیے. اور ہم نے کیا شروع کر دیا کہ ہمارے ہر بچے کے لیے یس یس یس، بچے کی زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں کہ ہم اسے حاضر کر دیتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا مقصد یہ دراصل یہ ہوگا کہ بچوں کو یہ دنیاوی چیزوں سے، کھلونوں سے اور ان کی پسند کی چیزوں سے، ہم ان کو جتنا ان کا کمرہ بھرتے رہیں گے، جتنا ان کو کھلونے دلاتے رہیں گے اور جتنی ان کی خواہشات کو پورا کریں گے، اتنا ہمارے بچے شاید ہمارے فرما بردار رہیں گے۔ یعنی مادی چیزوں کو ہم نے ذریعہ سمجھ دیا ہے بچوں کی فرما برداری کا، لیکن یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ہم نے آج سے یہ عادت ڈال دی کہ اپنے بچوں کو نو کہیں گے، تو یقین جانے کہ واقعی میں ان کو پھر زندگی میں کیسے حالت آتے ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ بعض اوقات پیسہ ہوتے ہوئے بھی انسان خرید نہیں سکتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی جب انڈیا میں کرنسی بند ہوئی تھی تو لوگوں کے پاس بینکوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپیہ تھا، لیکن بینکوں میں پیسے ہی نہیں تھے۔ جو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ بینک میں پیسے تھے، نہ لائن لگا کر پیسے مل رہے تھے، اور نہ ہی جو انسٹنٹ ٹیلر ہوتے ہیں وہاں پر پیسے تھے۔ وہ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ جہاں سے پیسے ہم جا کر کارڈ ڈال کر پیسے نکال لیتے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ تین کے ڈبے بن گئے ہیں، کوئی بھی کام کے نہیں رہے۔ تو واقعی میں یہی والا معاملہ ہے کہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہوئے بھی انسان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، وہ خرید نہیں سکتا ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس مال۔ تو ہمیں بچوں کو ہر طرح کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آئی تھیں غلام مانگنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی مجھے اصحاب صفا کا خیال ہے، اور پھر آپ نے ان کو تسبیح بتائی تھی کہ کون سی تسبیح وہ پڑھیں جس کی بنا پر ان کی تھکان جاتی رہے گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہم سب جانتے ہیں کہ جب نکاح ہوا تو بڑے بڑے لوگوں نے ان کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن اللہ کے رسول خاموش رہے اور آپ انتظار ہی کر رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ یہ رشتے کی بات کریں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں خود پوچھا فاطمہ کے بارے میں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خود آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کرنے لیکن خاموش رہے۔ جب اللہ کے رسول نے دو تین دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا کام ہے وہ خاموش رہے، تو تب اللہ کے رسول نے خود ہی کہا کہ کیا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کچھ ہے تمہارے پاس شادی کے لیے؟ تو کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا، وہ ایک جنگ میں تمہیں جو زرہ ملی تھی تمہیں دی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہ موجود ہے۔ تو پھر بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کو انہوں نے باہر کہیں لے جا کر بیچ دیا، واللہ عالم۔ تو بہرحال اسی زرہ کی مدد سے جو پیسے آئے، اس سے کچھ خوشبو خریدی گئی، کچھ لباس خریدا گیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اسی سے ولیمہ کیا گیا۔ اور چونکہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے، لہٰذا جو کچھ گھر میں موجود تھا یا ان پیسوں سے جو خریدا گیا، کچھ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ تھا یا گدا تھا، اور ایک مشکیزہ تھا، اور ایک چادر تھی، بس اس سے زیادہ کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ ہی کی کمائی سے تھی، یعنی انہی کے زیرہ سے بیچ کر، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا اپنا، ان کے گھر میں پرورش پائی تھی علی رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس کو جہیز کا نام دے دینا مناسب نہیں ہے، اور اس کا بہانہ بنا کر کہ اچھا یہ مشکیزہ تھا اور چکی تھی، چکی کا تو ذکر بھی نہیں ملتا ہے، بہت ہی ضعیف بلکہ جھوٹی روایت ہے وہ۔ ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ، بس یہی ہم کو ملتا ہے، جو اصغر بوٹی سے بھر کر بنایا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ بھی کہاں تک درست ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو جہیز کا نام دینا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور یہ سوچ کر کے اچھا چکی کی جگہ گرائنڈر اور گدے اور تکیے کی جگہ آج کا بیڈ روم سیٹ دیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسما بنت امیس کہتی کہ میں فاطمہ بنت رسول کی رخصتی کے معاملات میں شریک تھی۔ صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ام ایمن، میرے بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے کہا، وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ نے ان کا نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ ام ایمن، وہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت علی آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، پھر فرمایا فاطمہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وہ شرماتی ہوئی آئیں، آپ نے ان سے فرمایا، میں نے اپنے اہل خانہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ نبی کریم نے ان پر بھی پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے تو اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس کیا، دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں، فرمایا اسما ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، یعنی اسما بنت امیس ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتی ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائی۔ جو ولیمہ ہوا تھا بریدہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، یہ جو اوپر والی بات بیان کی گئی ہے آپ سے، وہ دراصل فضائل الصحابہ حدیث 955 جو مسند احمد کی کتاب فضائل الصحابہ، اس میں موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ پھر جو ولیمہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ ولیمہ اسما رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ علی اور فاطمہ کے نکاح سے بڑھ کر ولیمہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا، یعنی بہت بہترین ولیمہ تھا۔ جب شادی ہوئی علی رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، تو شادی پر آپ نے فرمایا کہ ولیمہ ضروری ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ذمہ ایک مینڈھا ہے۔ انصار کے کچھ لوگ مکئی کا آٹا لے آئے، جب شادی کی رات آئی تو آپ نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر انڈیل دیا اور فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت عطا فرما اور ان کے بچوں میں بھی برکت عطا فرما۔ لیکن یہ والی جو حدیث ہے یہ کنز الاموال میں ہے اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں بیان کی گئی، یعنی اس کی سند کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو واللہ عالم۔ پھر آپ دونوں کی جو آئلی زندگی تھی وہ بھی بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل، جیسے ہم لوگ انسان ہیں ویسی زندگی تھی، کہ بعض اوقات علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ میں کبھی انبن بھی ہو جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو دیکھا کہ علی نہیں ہے، تو پوچھا فاطمہ سے کہ کہاں ہے، تو کہا کہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ تو پھر جب وہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے تو کہا کہ یا ابا تراب، تو جب سے ان کی کنیت ابو تراب پڑ گئی تھی۔ تو بہت ہی زیادہ تنگی اور عسرت میں انہوں نے زندگی گزاری دونوں نے۔ علی رضی اللہ عنہ کام پر جاتے تھے اور اس سے جو مزدوری ملتی تھی اس سے پھر رات میں آٹا وغیرہ یا جو لے کر آتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کو چکی پر پیستی تھی، پھر اس کی روٹی بنا کر وہ کھانا تیار کرتی تھی، یعنی اپنی فیملی کا کھانا وہ اپنے ہاتھ سے خود بناتی تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں ہر ایک کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، خواتین کام نہیں کیا کرتی تھیں، ان کی جو کنیزیں ہوتی تھیں وہ کام کیا کرتی تھیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی غلام نہیں تھا نہ کوئی کنیز تھی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے شادی کی، ہمارے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال تھی، اس کے سوا کوئی بستر نہیں تھا، رات کو ہم اسی پر سوتے تھے اور دن کو اسی پر چارہ ڈال کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلا دیتے تھے، ہمارے پاس کوئی خدمت گزار بھی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ادھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہیز دیا تھا، گدا دیا تھا، اور ادھر یہاں پر علی رضی اللہ عنہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی بس، ایک یعنی چمڑے کی، اسی پر ہم سو جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ جدوجہد والی زندگی گزاری، اور ایک عورت کے باغ میں کہا جاتا ہے کہ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور پر بھی انہوں نے کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 16 ڈول میں نے بھر کر لائے اور اس کو دیے، تو اس نے 16 کھجوریں گن کر میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ جب میں واپس آئی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا، ان کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے بھی ان کھجوروں میں میرے ساتھ حصہ لیا، یعنی آپ بھی اس میں سے کچھ کھاتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے سخت حالات سے ان کو گزرنا پڑا، یعنی کتنی اسٹرگل والی زندگی انہوں نے گزاری تنگی میں، لیکن کبھی ان کے زبان پر شکایت نہیں آئی، اور ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی پر بھروسہ کرتے تھے۔ کبھی لوگوں کو نہیں دیکھا، کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان کو بخششیں اور انعامات اور عطا یہ سب ملتی رہیں، نہیں، بلکہ سخت بھوک کی حالت میں محنت مشقت کرتے تھے، اس کے بدلے میں جو ملتا وہ کھاتے تھے، ورنہ ویسے ہی رہتے تھے۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، یعنی اگر بیوی نیک ہو اور بیوی کی خواہشوار ہو، بیوی بھی قناعت کرنے والی ہو، تو زندگی آسان گزر جاتی ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ حلال کی بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ بیویاں یا بچے گھر میں مجبور کر دیتے کہ اچھا ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یعنی دنیاوی آسائش و آرام، جس کی بنا پر ہسبینڈ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حلال کی بجائے حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو زہد اور جو صبر تھا، ظاہر سی بات ہے آپ تو اللہ کے رسول کی بیٹی تھیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ کی تربیت ہوئی تھی، تو پھر آپ کا کیا انداز ہوگا ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے بہت ہی زیادہ عسرت اور تنگی میں زندگی گزاری، بہت مشکل حالات تھے، گھر کا تمام کام کاج وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور شدید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جب دیکھا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے، فاطمہ رضی اللہ عنہ محنت کر کے تھک گئی ہیں اور ان کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خود علی رضی اللہ عنہ کے سینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے والد کے پاس غلام آئے ہیں، جاؤ ان سے ایک ہی غلام مانگ لاؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم چکی پیستے پیستے میرے دونوں ہاتھ سوج گئے۔ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے آئی ہو بیٹی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ علی رضی اللہ نے پوچھا کیا ہوا، تو فاطمہ رضی اللہ نے کہا کہ میں نے غلام نہیں مانگا کیونکہ مجھے بڑی شرم آئی۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے پہنچے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور پھر تب ان سے کہا گیا کہ ہمیں ایک غلام چاہیے، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کہ میں اہل صفہ کو بھوکا چھوڑ دوں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں قیدی فروخت کر کے ان کی آمدنی اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ وہ دونوں واپس چلے آئے، اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، اور وہ دونوں ایک چادر لیے لیٹے ہوئے تھے کہ وہ چادر ایسی تھی کہ جس سے سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا تھا. دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے احترامن. آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو. پھر فرمایا تم نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں. دونوں نے کہا کہ کیوں نہیں. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے. دونوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں جو مجھے جبریل نے سکھائے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ, 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھو, اور جب سوتے وقت بستر پر آؤ تو 33 بار 33 ٹائم سبحان اللہ, 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تربیت کا علی رضی اللہ عنہ پر بہت اثر پڑا. حالانکہ وہ نوجوان تھے لیکن وہ اتنی آزمائشوں سے گزرتے رہے اور پھر کندن بن گئے ماشاءاللہ. جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو اسی تربیت کا اثر تھا ان کے اوپر, جو ان کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے دے دیے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان دنیا کے خزانوں میں مگن نہیں کر دیا, بلکہ ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو بالا تر رکھا, کیونکہ ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا اور ان کا وجود اللہ کے ذکر سے ہمیشہ منور رہتا تھا, سرشار رہتا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول کی وصیت کو ہمیشہ یاد رکھا, اور وہ کہتے کہ جب سے اللہ کے رسول نے مجھے مبارک کلمات سکھائے میں نے انہیں پڑھنا نہیں چھوڑا, ہمیشہ اور ہر حال میں پڑھتا رہا. ایک صحابی نے ان سے پوچھا کیا صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صفین کی رات بھی پڑھنا نہیں چھوڑا, جنگ صفین جو ہوئی تھی. صحیح مسلم میں ان کا یہ واقعہ درج ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے تھے صحابہ کرام اور کیسی تھی ان کی سیرت اور کیسی سٹرگل والی لائف انہوں نے گزاری. آج ہم کتنے عیش و آرام میں ہیں, کتنی آسانیاں ہمارے لیے, اور اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی کیا ہم نے اپنا وقت اللہ کے لیے لگایا ہے؟ کیا ہم کچھ کرنے کا سوچتے ہیں؟ کیا کچھ قربانی کرنے کا سوچتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بنے, محنت مشقت سے آگے بڑھیں. اور یہ جو تسبیح, یہ جو ذکر و اذکار کہا گیا ہے, اس کی ایک الگ ہی اپنی برکت ہے, اس کو کبھی نہ چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ ہم اتنی نمازیں بھی ہماری مختصر ہو گئیں, اور نماز ہوتے سے ہمارا جو تعلق ہو گیا ہے موبائل کے ساتھ ہو گیا ہے کہ اچھا کس کا میسج آئے دیکھیں. اور پھر ہم نے جو ذکر و اذکار تھا, پہلے فرض نمازوں کے بعد الحمدللہ لوگ دعائیں پڑھا کرتے تھے, دعائیں مانگا کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے, لیکن اب تو ساری دعائیں اذکار سب چھوڑو اور بھاگو موبائل کی طرف, یہ والا معاملہ ہو گیا ہے. تو نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر یا رات میں سوتے وقت ضرور یہ اذکار کریں جس میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, یہ تسبیح میں جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو سکھائے تھے. تو ہم بھی ان اذکار کی عادت ڈالیں, ہم بھی ان کو پڑھتے رہیں تاکہ ہم پر تھکان کا غلبہ نہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.